الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا ہے. یہ پہلی جو آیت اس میں پیش کی گئی ہے اس میں اہل بیت کو خطاب کر کے اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے اور پوری طرح تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. رجس ہر طرح کی گندگی کو کہتے ہیں، نقص کو کہتے ہیں، ظاہری کمی اور ظاہری برائی کو بھی اور گندگی کو بھی کہتے ہیں، اور اندر کی جو کمی یا گندگی ہو اس کو بھی رجس کہتے ہیں. یہاں اس عموم مراد دیا گیا ہے اس کا کہ ہر طرح کی گندگی اور نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اہل بیت سے ظاہر ہے یہاں پر خاص طور سے ازواج مطہرات مراد ہیں، اس لیے کہ یہ آیت شریفہ کا جو سیاق و سباق ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر وہاں ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، تو خاص طور سے وہی یہاں مخاطب ہیں. نص قرآنی سے ہی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، البتہ احادیث صحیحہ ہیں متعدد جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ جو دوسرے حضرات اہل بیت ہیں وہ بھی یہاں شامل ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں متعدد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر میں ایک ایک کر کے آپ نے سب کو اندر کر لیا، گویا کہ ایک ہی چادر میں سب کو لپیٹ لیا، بڑی چادر تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ گویا کہ یہ بات فرما دی کہ یہ سارے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو اس میں جو رواج ہے اور عربی زبان کا جو قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت میں جو ازواج ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اولاد بھی شامل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ چونکہ زندہ نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے نسب کا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلا. ان کے علاوہ جو اور صاحبزادیاں تھیں ان میں سے کسی کی بھی اولاد نہیں رہی، اس کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکا. آپ کے بعد اور نواسے بھی ہوئے، نواسیاں بھی ہوئیں، لیکن سب کا انتقال ہوا اور پھر وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکے. تو یہ سلسلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا. تو یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے اس میں جس طرح ازواج مطہرات شامل ہیں اسی طرح سے یہ حضرات بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی صاحبزادیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. گویا کی بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں اور حدیث صحیح کی روح سے دوسرے حضرات اس میں شامل ہیں. تو اس طرح یہ سارے ہی اہل بیت شمار کیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو گندگیوں سے پاک فرمایا، نجاستوں سے پاک فرمایا، ظاہری اور باطنی قسم کی نجاستوں سے پاک فرمایا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت کی برکت تھی. ان کو جو طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، اور اس طرح گزارنے کا موقع ملا کہ جو زیادہ سے زیادہ قرب ہو سکتا ہے وہ قرب ان کو حاصل ہوا، گھر کے رہنے والے سارے حضرات ہیں. تو ظاہر ہے اس کا طبعی نتیجہ نکلنا ہی چاہیے تھا کہ جب ایمان کے ساتھ یہ لوگ ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جو مقام صحابیت ہے وہ مقام صحابیت ان کو حاصل ہوا ہی، اس کے ساتھ ساتھ مزید قرب خاص ان کو حاصل ہوا اس طور پر کہ یہ سب گھر کے رہنے والے لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہوں نے دیکھا، آپ کا طرز زندگی دیکھا، اور وہ چیزیں ان کے اندر جذب ہوئیں. تو یہ ایک روشنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان حضرات کو حاصل ہوئی, اور اس کے ذریعے سے اللہ نے وہ گندگیاں دور فرمائیں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں. ایک انسان جو آلودہ ہوتا ہے, خطا و نسیان سے مرکب ہوتا ہے, اس سے غلطیاں بار بار ہوتی ہیں, اور کوئی انسان اس سے پاک نہیں سوائے حضرات انبیاء علیہ السلام کے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا درجہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم نہیں بنایا, لیکن بڑی حد تک محفوظ رکھا, گناہوں سے محفوظ رکھا, برائیوں سے محفوظ رکھا. تو اسی طرح حضرات اہل بیت, خاص طور سے جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ان کو صحبت بھی حاصل ہوئی, ان کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ گندگیاں آپ کی صحبت کے فیض سے دور ہو گئیں. اللہ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ گندگیاں دور فرما دے, یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اہل بیت میں شامل فرمایا, اور اس ذریعے سے اللہ نے گویا کہ وہ گندگیاں دور فرمائیں. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, کوئی مزدوری نہیں چاہتا, اجرت نہیں چاہتا, الا المودت فی القربہ, سوائے رشتے کی محبت, رشتے کے تعلق کے. ایک رشتہ ہے, ایک جو قرابت داری ہے, اس قرابت داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے. یہ بات تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے سب نے فرمائی کہ بھائی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, کوئی اجرت نہیں چاہتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, جگہ جگہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ میں تو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, تمہیں صحیح راستہ بتانا چاہتا ہوں, میں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا. بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات عمومی طور پر ارشاد فرمائی کہ جو بات میں تمہیں پیش کر رہا ہوں, جو بات تمہیں بتا رہا ہوں, راستہ دکھا رہا ہوں, اس کا کوئی میں تم سے اجر نہیں چاہتا, اجرت نہیں چاہتا. اجرت تو اللہ کے ذمے ہے, لیکن خاص طور سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان تھے ان کو خطاب کیا گیا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کہ آپ اس سے یہ فرما دیجئے کہ بھائی اجرت تو میں کسی سے نہیں چاہتا, لیکن تمہارا کچھ حق بنتا ہے. میں تم سے جب بات کہہ رہا ہوں, کوئی تمہاری بھلائی کی, اور اجرت بھی تم سے میں نہیں چاہتا, تو ایک رشتہ داری کا پاس تو ہونا چاہیے, کچھ تھوڑا اس کا لحاظ تمہیں رکھنا چاہیے. تمہیں تو کسی چیز کا لحاظ نہیں, اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ تھے, قبیلہ قریش کے خاص طور سے, وہ سب سے بڑھ کر دشمن ہوئے, اور آپ کے بہت ہی قریبی بعض لوگ, ان میں ابو لہب سر فہرست تھا, وہ آپ کا چچا تھا, اور اس کے علاوہ اس کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, اور جب آپ پیدا ہوئے تو بڑی اسے خوشی منائی تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی, تو جن لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی, ان میں ابو لہب سر فہرست تھا. تبن لگا سائر الیوم, کہا اس نے, اسی پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب. تو اس طرح کے کئی خاندان کے بہت قریبی لوگ تھے جنہوں نے انتہائی دشمنی کی, ان کو خطاب کر کے, اس طرح کے لوگوں کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہیں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کچھ خیال ہونا چاہیے, اس کا تمہیں کچھ لحاظ رکھنا چاہیے. خاندانی طور پر ایک رشتہ ہے تم سے, رشتہ دار جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا کچھ تو لحاظ ہوتا ہے, اور یہ اس زمانے میں, زمانۂ جاہلیت میں, اس وقت جو قبائلی نظام تھا اس پہ اس کی اہمیت اور زیادہ تھی. بہت سی باتیں ممکن ہے بعض علاقوں میں اس کا سمجھنا مشکل ہو, لیکن آج بھی ہے, وہاں عربوں میں قبائلی نظام اب بھی رائج ہے, اور خاص طور سے نجد کے جو علاقے ہیں وہاں اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے قبائل کی. اور اگر قبیلے سے تعلق ہے تو پھر اور کوئی چیز ان کے لیے اس سے زیادہ محرک نہیں ہوتی, اگر بھائی ہے تو بس بھائی, وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو بلا رہا ہے وہ حق پر ہے کہ ناحق ہے, اس کا ساتھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں تمہیں جو حق کہہ رہا ہوں, صحیح بات کہہ رہا ہوں, اس پر تم دشمنی کر رہے ہو. اگر تم اسی انداز سے سوچتے کہ بھائی یہ قرابت ہے, ایک رشتہ ہے, اس کا تمہیں تھوڑا سا لحاظ ہوتا تو بھی تمہیں کچھ شاید حاصل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حوالہ دیا, اور یہ ایک طریقہ دعوت, حکمت ہے دعوت کی, کہ جب آدمی کوئی بات کہے دعوت کی, اچھی بات کوئی کہے کسی سے, تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مانوس کرے, مانوس آدمی جب کر لے گا تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے للمودت فی القربا, اسی مانوس کرنے کے لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو ایک رشتہ بھی ہے, تم قرابت دار ہو, اس کا تو حق تمہیں سمجھنا چاہیے. جو بات کہی جا رہی ہے کم سے کم تم وہ بات مان لیتے, اس رشتے سے مان لیتے, اس لیے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ شکل اختیار کی جا رہی ہے. اور باقی ظاہر ہوتا ہے روایتوں سے بھی کہ رشتے داریاں قیامت میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. اصل تو آدمی کی زندگی ہے, اگر زندگی اس کی صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام جو اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے وہ ہوگا. کسی سے اس کی رشتے داری اگر ہے تو رشتے داری اس کے کام نہیں آئے گی. منبتا بھی عمل ہو لم یسرع بھی نصب ہو, اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ الا ان لهم رحیما ان لهم رحیما صاحب اللہ ببلالها, اس طرح کے الفاظ فرمایا آپ نے کہ جو آپ کے اعزاء باز قریبی تھے ان کے بارے میں فرمایا, خاص طور سے اس میں ابو طالب کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے, کیونکہ وہ محسن اسلام بھی تھے, انہوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی فرمائی اور بہت زیادہ خوش پناہی فرمائی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کچھ رشتے کا فائدہ پہنچاؤں گا, ایک تری ہے اس تری کا فائدہ ان کو پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک رشتہ ہے اس رشتے کا کچھ فائدہ ان کو پہنچے گا. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آدمی کو نجات دلا سکیں اور اس کے لیے ضمانت بن سکیں نجات کی, وہ تو اعمال ہیں, عقائد ہیں اور اعمال ہیں. اعمال جیسے ہوں گے اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. یہ رشتے داریاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی. آدمی جس طرح زندگی گزار کے گیا ہے وہ چیز اس کے سامنے وہاں پر ہوگی, اس کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے. اور تیسری آیت میں فرمایا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعائر جو ہے شعیرتن کی جمع ہے اور اسی سے شعار بنا ہے, اس کے معنی علامت کے آتے ہیں. اور یہاں شعائر سے مراد بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والی چیز ہے, جو بہت زیادہ ایک علامت کے طور پر لوگ اس کو محسوس کرتے ہوں, وہ اس سے مراد ہے. اب جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ تعلق رکھنے والی ہیں, نسبت رکھنے والی ہیں, اتنا ہی زیادہ ان کی اہمیت ہے. اور یہاں آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کی جو تعظیم کرتا ہے کوئی شخص تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے, یہ دل کے تقوی کی, دل کے پاس و لحاظ کی بات ہے. جب کسی چیز کی عظمت دل میں آتی ہے, محبت دل میں بیٹھتی ہے, تو ایک نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا لحاظ رکھتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے. تو یہاں ایک عمومی بات ارشاد فرما دی گئی کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے. اب شعائر اللہ میں جو اہم ترین چیزیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں بیت اللہ ہے, اس میں کلام اللہ ہے, اس میں نماز بھی ہے. یہ بھی ایک طرح کا شعار ہے ایمان والوں کے لیے. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ تین چار بہت بڑے بڑے شعار ہیں دین کے. پھر ان سے جس کا جیسا تعلق ہوگا اس کے اعتبار سے وہ چیز بھی شعار بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہوگا وہ بھی ایک طرح کا شعار وہ چیز بن جائے گی. بیت اللہ سے اس کا تعلق ہوگا وہ بھی ایک طرح سے شعار اس کی شکل وہ چیز اختیار کر لے گی. ایسے کلام اللہ کا مسئلہ ہے. تو یہ نسبت در نسبت جو سلسلہ چلتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کڑی وہاں سے جڑتی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی. تو جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنے اسی کے اعتبار سے وہ بڑا اہم شعار سمجھا جائے گا, اور وہ نسبت جتنی اس میں کڑیاں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اس کے اعتبار سے وہ کمی ہوگی. تو یہاں بات مطلق کہی گئی ہے. تو جو بڑے شعار ہیں ان کی تو اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے, لیکن ان سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کسی درجے میں. اسی لیے یہاں پر اس آیت شریفہ کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی چونکہ ایک نسبت آپ سے رکھتے ہیں تو یہ بھی نسبت ایک طرح سے ان کے اندر اہمیت پیدا کرتی ہے. اور چونکہ اللہ سے وہ نسبت جڑتی ہے ان کو بھی شعار سمجھنا چاہیے. اور یہ اس میں کا توسع آدمی اختیار کرے تو دین کے جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی اعمال ہیں حقیقت میں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت سے دین کا شعار ہے. جیسے معمولی مثال مسواک کی ہے, آدمی مسواک کرتا ہے, چھوٹا سا عمل ظاہری طور پر نظر آتا ہے, اس کو سنت کہا گیا ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا شعار ہے. مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت ہے, آپ سے نسبت ہے اور آپ کو اللہ سے نسبت ہے, تو اس اعتبار سے یہ ایک چھوٹا سا عمل جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا شعار ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان اعمال میں اگر کبھی غفلت اور کوتاہی ہو جائے تو یہ غفلت کی بات ہے, اس میں کوئی بڑے حرج کی بات نہیں ہے. محرومی کی بات ضرور ہے کہ ایک بڑی چیز حاصل ہو سکتی تھی, اس سے محروم رہا. مثلا روایتوں میں آتا ہے کہ اگر مسواک کی جائے تو ایک نماز کا اجر 80 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نماز کا اجر جس نماز سے پہلے مسواک کی جائے 80 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی مسواک نہ کرے تو ایک گویا کہ طرح کی محرومی ہو گئی کہ 80 گنا جو اجر ملتا ہے اس سے محروم ہو جائے گا. اور اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ مسواک کر لینا چاہیے, اگر مسواک بالفرض نہ ہو کم سے کم انگلی جو ہے وہی اپنے دانتوں پر پھیر لے, روایتوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے, کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ اجر کا مستحق ہو جائے گا اللہ کے حضور. تو یہ عمل ایک چھوٹا سا ہے, اس پر اگر آدمی غفلت برتے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر اس عمل کی کوئی توہین کرے, اس پر کوئی تبصرہ کرے, یہ معاملہ سخت ہے. اس لیے کہ وہ گویا کہ شعار دین پر تبصرہ کر رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے, یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں. بلکہ بعض مرتبہ بعض اس طرح کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں, انکار تک پہنچا دیتی ہیں, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے دو باتیں الگ الگ ہیں, اس کا ذکر اور بھی کئی جگہ پر آ چکا ہے, کتابوں میں بھی آتا رہتا ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی عمل کسی غفلت کی وجہ سے نہ کر سکے, اور دوسرے یہ ہے کہ اس عمل کی وہ اہمیت گھٹائے اور اس کی ایک طرح سے توہین کرے, تو یہ چیز اس کے لیے سخت ہے. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے شعائر دین کا, اس میں بہت زیادہ تحدید نہیں ہے. جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے, لیکن ان سے جو نسبت رکھنے والی اور چیزیں ہیں وہ بھی سب اس میں شامل ہیں, اور ان کا بھی اسی طرح سے احترام ہونا چاہیے, توقیر ہونی چاہیے, اور یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے آدمی کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا لحاظ ہے, تو ایک طبعی بات یہ ہے کہ وہ ہر اللہ سے نسبت رکھنے والی چیز کا لحاظ کرے. دل کے اندر اگر اللہ کا لحاظ نہیں تو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. یہ تو دل کے تعلق کی بات ہوتی ہے. دل میں جتنا زیادہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ ایک ایک چیز جس کی نسبت ہو اس سے اس کی عظمت و محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. جب اللہ کی محبت بڑھے گی, اللہ کا لحاظ بڑھے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی جتنی بھی چیزیں کسی بھی حیثیت سے ہیں, خود بخود آدمی کا دل اس کے احترام اور اس کی محبت کی طرف مائل ہوگا, اور وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی اس پر مجبور پائے گا. جیسے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے, درس دے رہے تھے مسجد میں, جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں دروازہ سامنے ہے, اسی طرح وہ درس دے رہے تھے. ان کا جو رخ تھا وہ دروازے کی طرف تھا, تو دروازہ کھلا ہوا تھا, تو درس دیتے دیتے بیچ بیچ میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا, اب شاگرد پڑھ رہے تھے, انہوں نے ہمت بھی نہیں پوچھے کہ حضرت کیا بات. بعد میں کسی نے ہمت کی, پوچھا ان سے, حضرت آج عجیب بات ہو, دیکھی آپ درس دیتے دیتے بیچ بیچ میں کھڑے ہو جاتے. تو کہنے لگے کہ میرے استاذ کا بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا تھا, تو مجھے قابو نہیں ہوتا تھا, میں بس ایک دم سے کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہ چیز ایسی ہے کہ جو کوئی قابل تقلید نہیں ہے اس طرح, لیکن یہ مسئلہ وہی دل کا ہے. دل پر جب کبھی کبھی غلبہ ہوتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ عمل اس نے کیوں کیا. یہ تقوی قلب کی بات, من تقوی القلوب جس کو کہا گیا, کہ جب کسی سے غائب درجے تعلق ہوتا ہے, عظمت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, تو آدمی پھر بے قابو ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اور ایسا عمل اس سے صادر ہوتا ہے جو دیکھنے والے اس کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن یہ دل کی بات ہے, دل سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ سب اگر غور کیا جائے تو یہ دل سے ہی تعلق رکھنے والی چیز ہے. جتنی زیادہ اللہ کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہوگی, اس کے اعتبار سے ہر اس چیز کی عظمت دل میں آئے گی, محبت پیدا ہوگی اس کا تعلق اللہ سے. جتنا زیادہ اللہ سے اس کا تعلق ہوگا, اس کے اعتبار سے دل میں اس کی عظمت آئے گی. اب ظاہر ہے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نسبت اللہ کی طرف. یہ ایسی ایک بلند نسبت ہے کہ اس نسبت سے تو آدمی جب جیسے ہی اس کا ذکر سنے گا, اس کا تصور آئے گا, تو آدمی کے دل کے اندر خود بخود اللہ کی نسبت سے محبت پیدا ہو جائے گی, عظمت پیدا ہو جائے گی. اسی طرح بیت اللہ ہے, جب اللہ کا گھر کا تصور آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خود بخود ایک عجیب کیفیت سی پیدا ہونے لگے گی. وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے ہی تعلق رکھتی ہے, وہیں سے گویا کہ ناشی ہے, وہیں سے وہ چیز نکلتی ہے. اللہ کی محبت دل میں ہے, تقویٰ دل کے اندر ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ سے ہوگی خود بخود اس کی محبت اور عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگی. اور پھر یہ جتنا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا وہ چیز ظاہر ہے کم ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگی. اس کے اعتبار سے جتنا وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اس میں کمی ہوگی لیکن وہ چیز باقی رہے گی. جو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اصل ہے, ظاہر ہے کہ وہ نسبت اہل بیت سے نہیں ہوگی, وہ نسبت صحابہ سے نہیں ہوگی. جو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, آپ سے نسبت رکھتے ہیں, تو اس حیثیت سے ان سے بھی نسبت ہوگی. یہ بات کل بھی کہی گئی کہ جب اس نسبت سے ان سے تعلق ہوگا, اس تعلق کی بنا پر تعلق ہوگا, تو یہ اصل ہے اور یہی اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور اگر ہٹ کر ان سے تعلق ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہ ہو بلکہ گویا کہ بذات خود ان سے آدمی تعلق قائم کر لے, اور جو نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قائم نہ رہے, تو پھر یہ بالکل بے حقیقت ہو جائے. بلکہ پھر اس کے نتیجے میں اس کا ڈر ہے کہ فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسا کہ ہو رہے ہیں. اس لیے یہ نسبت والی بات ہے, جیسی قوی نسبت ہوگی اس کے اعتبار سے ہی تعلق بھی مضبوط ہوگا. بس بھائی, سبحان اللہ, الحمد للہ.